الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام مسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا خواب دکھایا. صدق اللہ رسولہ الرؤیا, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا. خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ان شاء اللہ, اللہ کو منظور ہوا تو آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے. آمینین, پورے امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم و مقصرین, کوئی سر مڈائے گا اور کوئی قصر کرائے گا. لا تخافون, اور آپ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے, اور اس نے اس کے علاوہ اس سے پہلے اس سے قریب ایک اور فتح مقدر کر دی تھی. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, خادمان رسالت بھی ہمراہ ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین, اور بڑے پرامن طریقے سے طواف ہوا, سر منڈایا گیا یا حلق کرایا گیا, عمرہ کیا گیا. تو صحابہ کرام کو بالخصوص مہاجرین کو تو بہت محبت تھی, چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے. انصار کو بھی بیت اللہ سے ہر مسلمان کو محبت, تو وہ شوق محبت اور تیز ہو گیا. پھر سب کو یہ یقین تھا کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا یہ وہی الہی ہے, یہ برحق ہے اور ایسا ہوگا. تو اصرار کیا گیا کہ عمرے پر چلیں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے, جس کا واقعہ عرض کیا جا چکا کہ حدیبیہ میں اہل مکہ نے روکا اور وہیں پر پھر قربانیاں کی گئیں اور حلق کیا گیا اور احرام کھولے گئے. تو یہاں بڑی خوبصورت بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی, لقد صدق اللہ رسول رویا بالحق لتدخن المسجد الحرام ان شاء اللہ. جملہ انشائیہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو منظور ہوا تو ضرور ایسا ہوگا. چنانچہ اس سال تو حضور مسجد حرام نہ جا سکے, لیکن اگلے سال پھر عمرہ نصیب ہوا 7 ہجری میں, اور اس سے اگلے سال مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, اور تب سے لے کر اب تک تمام عالم اسلام کو وہاں امن ہے. ہر کوئی طواف کرتا ہے, حلق کراتا ہے, سر مڈاتا ہے, عمرہ کرتا ہے, حج کرتا ہے. تو ذات باری تعالیٰ نے جو خود قادر ہے ہر چیز پہ اور جو چاہے اور جب چاہے کر سکتا ہے، خود اس نے آئندہ کے لیے جب آئندہ کی خبر دی تو ساتھ جملہ انشائیہ لگایا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. مراد تعلیم تھی امت مسلمہ کو کہ مسلمان جب کی بھی کوئی بات آئندہ کی کریں تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا. ہمارے ہاں ایک اور رواج ہو گیا ہے اور یہ عام آدمی کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے مذہبی پیشوا حضرات جو ہیں یہ رواج انہوں نے نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ میں کل ضرور یہ کام تمہارا کر دوں گا تو پکا وعدہ ہو گیا، وہ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ اگر انشاءاللہ لگا دیں کہ انشاءاللہ کر دو تو یہ جملہ انشائیہ کرے کرے، نہ کرے تو خیر ہے. یہ جو ہے روجان یہ صحیح نہیں ہے. اس کا اس طرح ترجمہ کرنا یا یہ مفہوم لینا کلی طور پر غلط ہے. بلکہ جہاں بھی جملہ انشائیہ کہا جائے انسان کے اپنے بس میں جو ہے وہ پوری کوشش کرے کہ اسے پورا کرے. اگر وہ اپنی کوشش میں کوتاہی کرے گا تو اللہ کے نزدیک دوہرا ماخوذ ہوگا، ایک اس نے وعدے میں کوتاہی، وعدہ پورا کرنے میں کوتاہی کی، دوسرا اس نے اللہ کا نام لے کر اس کے نام کا سہارا لے کر پھر بہانہ کیا اور کوتاہی کی، تو یہ دو گنا جرم بن جائے گا. لہذا جملہ انشائیہ کہہ کر یہ کہنا کہ یہ پورا نہ بھی ہوا تو خیر ہے، خیر نہیں ہے، بلکہ دو گنا جرم بن جاتا ہے. لہذا جب بھی آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کام جائز ہونا چاہیے جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں یا جس پہ اللہ کو ضامن بناتے ہیں. ناجائز کاموں پہ وعدہ جو ہے منعقد ہی نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے جو آپ کے بس میں ہے وہ پوری کوشش کرے، اگر پھر نہ ہو سکا تو اللہ مالک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ روجان کہ جی جملہ انشائیہ ہے، کر دیا نہ کیا تو خیر ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو یہاں حق سبحانہ و تعالی جل شانہ نے خود جملہ انشائیہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو. اور ہوا یہی کہ اس سال حضور تشریف لے گئے تو اس سال داخل نہ ہو سکے اور اگلے سال داخل ہوئے. تو حدیبیہ میں یہ بھی عرض کیا گیا بارگاہ رسالت بنائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ کا خواب تو وہی ہے، پھر ہم کیوں مکہ مکرمہ پہنچ نہیں رہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اسی سال جائیں گے، ہم ضرور جائیں گے، میرا خواب وہی ہے، سچ ہوگا، لیکن اس میں وقت کی تعین نہیں تھی، یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اسی سال ہوگا. اور پھر اگلے سال وہ پورا ہوا. تو نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، اس میں بھی تقدیم و تاخیر اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، چاہے تو وقت بتا دے، نہ چاہے تو نہ بتائے. تو ایک ولی اللہ کے کشف کا کیا اعتماد ہے کہ اس نے یہ دیکھا اور یہ ابھی ہو جائے گا؟ کیونکہ ولی کا کشف تین باتوں کا محتاج ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. علماء حق فرماتے ہیں کہ کشف میں جو کچھ نبی دیکھتا ہے ولی بھی وہی دیکھتا ہے، جو چیز نظر آتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دیکھنے اور قوت جو ہے سمجھنے کی اس میں فرق ہوتا ہے. نبی جو دیکھتا ہے ہو بہو اسے صحیح سمجھ بھی لیتا ہے، ولی میں وہ قوت نہیں ہوتی، اسے سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. جو دیکھتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لیکن جو سمجھتا ہے اس میں اسے غلطی لگ سکتی ہے. ایک بات، لہذا ولی کے کشف کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی کی شریعت اور نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے تابع ہو، پھر درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا کشف پوری امت کے لیے حجت اور دلیل ہوتا ہے، ولی کا کشف صرف اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، کسی دوسرے فرد کے لیے کوئی دلیل نہیں. اگر کوئی دوسرا بندہ کسی کے کشف پہ اعتماد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے تو اس نے گویا اس کو نبی سمجھا، کیونکہ یہ شان نبی کی ہے کہ اس کا کشف پوری امت کے لیے حجت ہے. ولی کو مشاہدہ ہوتا ہے، وہ کوئی چیز دیکھتا ہے میں ایسا کر رہا ہوں اور ایسا کرنے سے مجھے یہ فائدہ یا یہ ثواب یا یہ درجہ نصیب ہو رہا ہے، تو اس کے اپنی ذات کے لیے حجت ہے، اور وہ حجت بھی اتنی ہے کہ اگر کشف پر عمل کرے گا تو دنیاوی نقصان سے بچ جائے گا، اور اگر اپنے کشف پر عمل نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے دنیا میں نقصان ہو. شرن گناہ نہیں ہے، کشف پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. شرعی اعتبار سے کسی ولی کو اگر اپنے کشف کے خلاف بھی کام کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہاں دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی اچھی طرح اور وضاحت سے سمجھ لینی چاہیے. یا کسی ساتھی کو کوئی مشاہدات ہو جائیں تو اسے پتہ نہیں کتنے لوگ گھیرے پھرتے ہوتے ہیں، میرا یہ دیکھ دو میرا وہ تمہارے کس کام کا بھائی. اگر اسے کچھ نظر بھی آئے تو وہ اس کے لیے حجت ہے، آپ کے لیے نہیں. اور اگر آپ اسے حجت سمجھ کر اسے اپناتے ہیں تو پھر تو آپ نے اس کو نبی سمجھا، پھر تو آپ کا دین گیا. تو فرمایا انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا، اللہ نے اگلے سال چاہا اور اگلے سال مسلمان گئے، آرام و سکون سے طواف بھی کیا، صحیح بھی کی، صفا مروہ کی اور احرام بھی باندھے اور پھر سر منڈائے اور قصر کروایا اور احرام کھولے، اور انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا. فعلم ما لم تعلم، بھئی اس سال کیوں نہ ہم جا سکے، مکہ مکرمہ فتح کیوں نہ ہو گیا. فرمایا جو کچھ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، دنیا عالم اسباب ہے اور قادر مطلق اسباب سے نتائج پیدا فرماتا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہیں گزر چکا ہے، کہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، استاد العلماء تھے، فرماتے تھے کہ میں نے بڑا سوچا کہ ہر کام کسی سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے، اللہ کریم ذاتی طور پر کیوں نہیں کرتے، پتہ کیوں نہیں چلتا کہ یہ اللہ نے ایسا کر دیا. فرماتے ہیں بہت سوچا پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کریم کی ذات کے سامنے مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، اگر تجلیات ذاتی ہوتی تو مخلوق فنا ہو جاتی، باقی کچھ نہ بچتا. یہ حجابات جو ہیں یہ ذات باری کے پردے ہیں، اسباب جو ہیں یہ حجابات ہیں ذات باری کے، کام وہی کرتا ہے لیکن سبب پیدا کرتا ہے، اس کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا تمہیں کیا خبر، مکہ بھی فتح ہو جائے گا، جب اب مسلمانوں نے وہاں پرامن داخل ہونا ہے تو یہ مکہ کے فتح کی بھی نوید ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی اسباب کو اختیار کیا جائے، پہلے خیبر فتح ہو جائے جو کفار کی بہت بڑی مدد اور ریڑھ کی ہڈی تھی، کہ معاشی طور پر جتنے فنڈز ہوتے تھے وہ یہودی نے مہیا کرتے تھے، اسلحہ یہود مہیا کرتے تھے، پراپوگنڈا ان کا ادھر ادھر قبائل میں یہود کرتے تھے، تو گویا ان کی فوجی طاقت کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ تو یہی یہود بے بابود تھے. تو اللہ کریم نے چاہا کہ پہلے خیبر فتح ہو جائے، جس کے دو تین نتیجے نکلیں گے، بہت زرخیز زمین مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی، ریاست اسلامی کی آمدن کا ذریعہ بن جائے گا، ایک بہت بڑی دشمن قوت جو ہے وہ نابود ہو جائے گی، مسلمانوں کو وفر اسلحہ بھی مہیا ہو جائے گا، مسلمانوں کو بے پناہ مال غنیمت اور مال و دولت بھی حاصل آ جائے گا. تو اسلامی ریاست جو بن رہی ہے مدینہ منورہ میں، نوزائیدہ چھوٹی سی ریاست ہے، وہ مالی طور پر بھی مضبوط ہو جائے گی، اس کی فوج کا اسلحہ بھی مہیا ہو جائے گا، اس کے خلاف سازشیں کرنے والے ذہن بھی نابود ہو جائیں گے، اور اس کے دشمنوں کو مدد دینے کا جو سبب تھے اور جو انہیں اکسانے کا سبب بنتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور کفار کو مایوسی ہوگی ان کی شکست سے. ایک تو یہود کو وہ ناقابل شکست، بالخصوص خیبر جہاں 22 سے 26 یا 28 قلعے تھے، بہت بڑا رقبہ تھا، پہاڑ وادیاں اور بہت زرخیز زمینیں اور باغات اور بڑے مضبوط قلعے اور بڑے بڑے لڑنے والے شاہ سوار اور جری لوگ تھے. جب انہیں شکست ہوگی تو مشرکین مکہ کو بھی سمجھ آئے گی کہ وہ ہماری طاقت تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اگر وہ شکست کھا گئے تو ہم کیا مقابلہ کریں. دوسرے ان کی مالی معاملت بھی بند ہو جائے گی، جو اسلحہ انہیں وہاں سے ملتا تھا وہ بھی بند ہو جائے گا، ذہنی اور قلبی طور پر بھی وہ شکست خوردہ ہو جائیں گے. اور پھر اس کا آپ نے دیکھا، اس کے بعد جب مسلمان مکہ مکرمہ کی طرف گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو بغیر لڑے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. یہ وہ اسباب تھے جنہوں نے انہیں ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دیا. فرمایا جو کچھ اللہ کریم جانتے ہیں، فعلم ما علم تعلم، لو انسان نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا. بعض چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن ہماری بہتری اسی میں ہوتی ہے جو اللہ کریم ہمارے لیے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ بہتر جاننے والے ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. سبحان اللہ، اللہ کریم اپنی عظمت و جلالت، اپنی شان، اپنی قدرت کاملہ، اپنا علم، اپنی صفات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ وہ عظیم ہستی ہے، بے مثل و بے مثال ہستی ہے، جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. یعنی ساری دلیلوں کی ایک ہی جامع دلیل ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ آپ جیسا کائنات میں دوسرا کوئی وسیع النظر ہے، نہ آپ جیسا دوسرا کوئی عالم ہے، نہ آپ جیسا دوسرا کوئی محقق ہے، نہ آپ جیسا دوسرا کوئی مقرر ہے، نہ آپ جیسا دوسرا کوئی رہنمائی کرنے والا ہے، نہ آپ جیسا دوسرا کوئی حق بتانے والا ہے. تو سارے دلائل کی جامع دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہے. فما اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہاں ایک چیز اور بھی جو ہے وہ مستفاد ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا منواتے ہیں ویسا مانا جائے. اگر کوئی ویسا نہیں مانتا تو اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے کہ جب بے دین اور کافر قوموں کے پاس انبیاء آتے تھے تو جو جواب وہ دیتے تھے کہ یہ تو محض اپنے پیچھے لوگوں کو لگا کر اقتدار کرنا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتے کیوں نہ، وہاں وہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے. جو کمال ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، اللہ کا نام بھی لے رہے ہو کہ اللہ پر جھوٹ بول. اس کا مطلب ہے کہ وہ کفار بھی کسی نہ کسی صورت میں اللہ کو مانتے تھے. یہ اللہ کو ماننا یہ عقل انسانی کی مجبوری ہے. انسان سوچتا ہے جی یہ باپ کس سے بنتی ہے، یہ چیزیں کیسے اگتی ہیں، یہ جی گرمی سے اگتی ہیں، باپ گرمی سے، گرمی کہاں سے آتی ہے، یہ روشنی کہاں سے آتی ہے، یہ سورج سے آتی ہے. گرمی کون دیتا ہے؟ سورج. روشنی کون دیتا ہے؟ سورج. سورج کو کس نے بنایا؟ اب اگر یہاں اللہ کے علاوہ آپ کسی دیوی دیوتا کا نام لیں پھر سوال آئے گا اس کو کس نے بنایا، اگر اس کا بتاتے ہیں پھر سوال آئے گا، حتیٰ کہ آپ کو ایک ہستی بتانا پڑے گی کہ اس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود قائم ہے. اگر یہ نہ مانا جائے تو عقل کے پاس دوسرا کوئی جواب نہیں ہے، اسے ایک ہستی ماننی پڑتی ہے کہ جس نے سب کو بنایا اور جسے کسی نے نہیں بنایا، اور وہ اللہ ہے. یہاں تک تو اب ہمارے برے صغیر میں جین مت یا ہندو مت سب سے مسلمانوں کے بعد اسلام کے بعد بڑا مذہب جو ہے یہاں، بلکہ تعداد میں برے صغیر میں مسلمانوں سے ہندوؤں کی اکثریت ہے، تعداد میں زیادہ ہیں. مسلمان عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، 55-56 ریاستیں، ہندوؤں کی صرف یہی ایک ریاست ہے ہندوستان. بے شمار چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی، اپنے پالتو جانوروں کی، بیل گائے کی پوجا کرتے ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، پہاڑوں کو پوجتے ہیں، دریاؤں کو پوجتے ہیں. پھر ان کے لیے انہوں نے دیوی دیوتا مقرر کیے ہوئے ہیں، اس پتھر میں فلاں دیوتا ہے، اس بت میں فلاں دیوی ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، آگ کا فلاں دیوتا، آگ کی پوجا کر، آگ میں فلاں دیوتا ہے، بارش میں فلاں ہے. اچھا اتنا لشکر دیوی دیوتاؤں کا ماننے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ایک مہادیو ہے، بہت بڑا دیوتا جس سے اوپر کوئی نہیں، وہ سب کا مالک ہوا ہے. تو مہادیو کے نام پر اللہ کو تو ماننا پڑا نا، چلو انہوں نے نام اللہ نہ رکھا، مہادیو رکھ لیا، ماننا تو پڑی یہ ایسی طاقت کے جو سب سے بالا تر ہے، جس نے سب کو بنایا، جو از خود ہے، جسے بنانے والا کوئی. اسی طرح تمام دنیا کے جتنے مذاہب فکری ہیں وہ حق ہیں یا باطل ہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن اللہ کو ماننا پڑتا ہے، مجبوری ہے عقل کی. وہ ماننا کوئی ماننا نہیں جہاں عقل مجبور ہو کر مانے. اللہ پر ایمان وہ قبول ہوگا جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں ویسا مانا جائے. والذی ارسل رسولہ بالہدا، جس نے اپنے نبی کو ہدایت و رہنمائی. ہدا کسے کہتے ہیں؟ ہدا کہتے ہیں کام کو کرنے کا صحیح طریقہ. اسلام ہدا ہے، اس کا مطلب ہے اسلام زندگی کے ہر کام میں اس کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں جس کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور غلط طریقے سے کام وہ کیا جائے، کام ہو بھی جائے تو وہ طریقہ لمبا بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا اسلام پر چلنا مشکل ہے، یہ بڑا غلط جملہ ہے. اسلام زندگی آسان کر دیتا ہے، خلاف اسلام چلنا بڑا مشکل ہے. اسلام کے خلاف زندگی مشکل ہو جاتی ہے. چوری کرنا آسان ہے، رشوت لینا آسان ہے، جرم کرنا آسان ہے، گناہ کرنا آسان ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مشکل اسلام کو چھوڑ کر چلنے میں ہے. کہا یہ جاتا ہے جی اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے. عجیب بات ہے، اسلام تو زندگی کو سہل تری کر دیتا ہے، آسان تری کر دیتا ہے. اور یہ اصول ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوگا وہ آسان ہوگا، اس کے جتنے اس کے خلاف جو غلط طریقے ہوں گے وہ مشکل ہوں گے. تو فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. تو ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ بچے کو جب اللہ کا تصور دیا جائے تو اسے یہ سمجھایا جائے میں اس اللہ کو اللہ مانتا ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے، جسے اور جیسا وہ منواتے ہیں میں اسے اور ویسا اللہ مانتا ہوں. فرمایا اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہدا کے ساتھ، ہر کام کو کرنے کا صحیح طریقہ عطا فرما کر، ودین الحق اور ایک برحق دین کے ساتھ. دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے. مذہب مذاہب باطلہ کوئی مذہب کہہ دیتے ہیں، مذہب کا مطلب ہے راستہ، رویہ، چلنے کا ایک طریقہ، زندگی گزارنے کا ایک راستہ. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مذاہب باطل بھی ہیں. دین ایک ہے. دین کا مطلب ہے وہ طریقہ جس میں ایمان و یقین کے ساتھ جسے اختیار کیا جائے اور جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کا سبب ہو، آپ اسے دین کہہ سکتے ہیں. جو مرضیات باری کے خلاف رویہ ہے وہ دین نہیں ہے. تو فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو ہر کام کرنے کا صحیح سلیقہ عطا کر کے اور دین حق عطا کر کے اس لیے مبعوث فرما لو یظہرہ علی الدین کلے کے دنیا کے تمام طریقوں پر اسے غالب کر دیا جائے. لوگوں نے اور بھی اپنی طرف سے بھی دین بنا رکھے ہیں جسے وہ آسمانی یا اللہ کی رضا کا طریقہ سمجھا. سے عیسائی اپنے مذہب کو خدائی مذہب سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، دین ہے نہیں لیکن وہ دین سمجھتے ہیں. یہودی اپنے دین کو دین سمجھتے ہیں. دین تھا جب موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی لیکن انہوں نے بدل دیا، مسخ کر دیا. عیسائیوں نے تبدیلیاں کر دیں اور اس میں اللہ کے بیٹے کا تصور لے آئے، یہود بھی لے آئے، تو وہ دین حق نہ رہا، اسے باطل کر دی. لیکن اگر وہ باقی بھی رہتا صحیح حالت میں بھی تو بھی بعثت عالی پر منسوخ ہو چکا تھا، اتباع رسالت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. تو فرمایا اللہ نے دین کو اور اپنے نبی کو اور اس ہدایت کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ تمام ادیان باطلہ مذاہب باطلہ پر غالب آئے. کمال یہ ہے کہ دین غلبے کے لیے ہے اور مسلمان دنیا میں مغلوب نظر آتا ہے. غلبہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک غلبہ ہوتا ہے دلائل سے، دلیل کے میدان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، وہ غلبہ اسلام کو روز اول سے قیامت تک حاصل ہے. اسلام کے مقابل کوئی نہیں ٹھہر سکتا، صرف اسلام حق ہے اور دنیا میں کوئی حق نہیں ہے. میں ایک دن اہل مغرب کی بحث ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا، مذاہب عالم پہ وہ بحث کر رہے تھے، فلاں مذہب میں یہ عقیدہ ہے، فلاں میں یہ عقیدہ ہے، فلاں میں. تو اس میں اسلام کی باری جب آئی تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سا جملہ کہا کہ اسلام پر ہمیں اعتراض ہے کہ اسلام ہیز دا مناپلی آف دا ٹروتھ. اسلام پر ہمیں اعتراض یہ ہے کہ اسلام سارے سچ پر قبضہ کر لے. مناپلی کہتے ہیں زبردستی قبضہ کر لینے کو. یہ عام استعمال ہوتا ہے، آپ نے سنا فلاں ٹرانسپورٹ نے سڑک پر مناپلی بنا رکھی ہے، فلاں شخص نے اپنے اس فلاں کام میں، یعنی وہ زبردستی اس کام پہ قابض ہے. تو ان کا خیال تھا کہ اسلام زور زبردستی یہ کہتا ہے کہ میں ہی حق ہوں، حالانکہ تھوڑا تھوڑا صحیح لیکن حق باقی مذاہب میں بھی ہے. تو میں نے میرے فوراً دل میں جواب آیا کہ مناپلی اسلام کی نہیں ہے. اسلام از دا اونلی ٹروتھ. اسلام ہی ایک ایسا فلسفہ حیات ہے جو سارا صرف حق ہے، جس میں کوئی باطل نہیں ہے. باقی جو فلسفے زندگی کے تم لوگوں نے ایجاد کیے ہیں وہ حق و باطل کا ملغوبہ ہیں، اور جہاں حق میں باطل مل جائے وہ حق نہیں رہتا. پانی کا ایک مٹکا ہو، زہر کے چند قطرے ملا دو سارا زہر ہو جاتا. سارا حق ہو اس میں ایک عقیدہ باطل ٹھونس دو سارا باطل ہو جاتا. ایک بہت بڑا حوض بھرا ہوا ہے پانی کا، اس میں غلاظت پھینک دو، غلاظت تھوڑی ہے لیکن اگر اس کا رنگ متغیر یا بو متغیر یا ذائقہ متغیر کرتی ہے تو وہ سارا ناپاغلیز ہو جائے گا. تو باطل تھوڑا بھی مل جائے تو وہ حق نہیں رہتا. حق وہ ہے جو آمیزش نہیں چاہتا، جس میں کچھ ملاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز پہ وہ غالب رہتا ہے. تو دلائل کے میدان میں اسلام اپنے ظہور سے لے کر قیامت تک غالب ہے. رہا مادی اور ظاہری غلبہ وہ منحصر ہے مسلمانوں پر. وہ گنتی کے افراد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, جب ان کی فتوحات کا ذکر آتا ہے تو اللہ ان کے ایمان کا ذکر کرتا ہے, ان کے خلوص قلب کا ذکر کرتا ہے, پھر فرماتے ہیں ان کے خلوص کی وجہ سے میں نے ان پر آسمانوں سے سکینہ اور تسلی نازل فرمائی, میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کی جگہ جا کر لڑو, فرشتے نازل ہوئے. لیکن جب مسلمان خود بدل گیا عملی زندگی میں, کافروں کے رواج اپنا لیے, کافروں کی معیشت اپنا لی, حرام کھانا سود کھانا شروع کر دیا, نظام عدالت اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی اپنا لیا, طریق شہادت غیر اسلامی لے لیا. ہمارے ہاں نظام یہ ہے کہ ایک وکیل صاحب تھے اور وکیلوں سے جج لیے جاتے ہیں نا, تو اس وقت ہمارے چیف جسٹس ہوتے تھے رانا بھگوان داس, ایک ہندو جج تھے ہمارے, بڑے معروف جج تھے اور بڑے اچھے جج تھے, یہ الگ بات ہے کہ وہ ہندو تھے. تو رانا بھگوان داس سپریم کورٹ کے جج بھی رہے, غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو شاید چیف جسٹس بھی رہے کچھ عرصہ ریٹائر ہونے سے پہلے. تو اس وکیل صاحب کا نام آیا کہ انہیں جج بنایا جائے ہائی کورٹ کا, تو اعتراض یہ لگا کہ یہ حافظ قرآن ہیں اس لیے انہیں نہیں بنانا جا سکتا, اور انہیں نہ بنایا گیا. یعنی حافظ قرآن ہونا جرم ہو گیا, اسے نہ بنایا گیا, اور ہندو چیف جسٹس, ہندو کو چیف جسٹس تک بنا, اگر یہ عدالتی نظام ہوگا تو یہ کون سا اسلام ہے؟ پھر عدالتوں میں جو طریقہ کار ہے وہ غیر اسلامی ہے, طریقہ شہادت غیر اسلامی ہے. اور عجیب بات ہے, یعنی اتنا غلط نظام ہے ہمارا کہ جس بندے کا حق بنتا ہے اپنا حق ثابت کرنے کے لیے بھی اس عدالتی نظام میں اگر وہ جھوٹ نہ بولے تو اپنا حق بھی ثابت نہیں کر سکتا. میں نے ایک انگریز کا کال پڑا ہے, وہ کہتا ہے برے صغیر کی عدالتوں میں سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ لکھا جاتا ہے, کہ جتنا جھوٹ ہندوستان کی عدالتوں میں, برے صغیر تھا نا اس وقت پاکستان نہیں تھا, کہ اس کی ساری عدالتوں میں سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ لکھا جاتا ہے. اس لیے کہ انگریزوں نے ہی یہ نظام, انہوں نے اس کی بنیاد ہی اس پہ رکھی تھی کہ اس میں سارا ہی جھوٹ ہو. ہم نے وہی اپنا رکھا ہے تو پھر ہم غالب کیسے آئیں گے؟ تو اسلام کا ظاہری غلبہ نہ ہونا اس کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے. ہم دین پر کاربند ہی نہیں ہیں, ہم دین کو اپنا ہی نہیں رہے. ہاں یہاں تو ساری عمر لوگ کلمہ نہیں پڑھتے, مانتے نہیں ہیں حیات بعد الموت کو, لیکن جب مرتے ہیں تو بورڈ لگا لیتے ہیں شہید ہو گیا. چوری کرتا ہوا مارا جائے, قوم کا سرمایہ لوٹتا ہوا مارا جائے, قوم کے افراد کو کا قاتل ہو, لاکھوں افراد کا قاتل جب وہ قتل ہو جائے تو کہتے ہیں جی شہید ہو گیا, قربانی دے دی قوم کے لیے, قوم پر احسان کر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ ہم پر رحم فرمائے. مرنے کے بعد ہم اسلام کو بڑا اپناتے ہیں, اس کے لیے ختم پڑھاؤ, اس کے وہ ختم, یہ قرآن مرنے والوں کے لیے پڑھاتے ہو, یہ زندوں کی کتاب ہے, یہ زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے, یہ ایمان سے لے کر عمل تک رہنمائی کرتا ہے. زندگی میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے جب کوئی مر جائے, پھر خود نہیں پڑھتے, لوگوں کو بلاتے ہیں پڑھ کر ہمارے باپ کو جنت میں پہنچا دو. تو فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ, دین حق کے ساتھ, اور اس شان سے بھیجا ہے کہ وہ ہمیشہ تمام باطل مذاہب پر غالب رہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, جب اسلام کا ظہور ہوا تو یہ کیسے ہوگا؟ فرما اللہ اس کا گواہ کافی ہے, جب اللہ فرما رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. لہذا اسلام آج بھی غالب ہے, دلائل کے میدان میں بھی غالب ہے, اور مادی اور حکومتی اور اس غلبے کے لیے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اگر اسلام غالب نہیں ہے تو یہ آج کے مسلمان کا قصور ہے, اسلام کا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارال عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارال عرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارال عرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.